بسم الله الرحمن الرحیم. آج سورہ آراف کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. سورہ آراف اور سورہ انعام کے بنیادی مضامین یکساں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سورہ انعام میں صرف دعوت ہے اور سورہ آراف میں توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ سخت قسم کی تنبیہ اور انذار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کو یا ملت کو یا فرد کو جو زندگی اور جو حیثیت ملتی ہے تو کسی قوم کی یا کسی فرد کی یا کسی ملت کی وہ حیثیت دائمی نہیں ہوتی، کچھ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، کچھ وقفے کے لیے ہوتی ہے، اور اسی پیریڈ میں اور اسی وقفے میں اس کی جانچ ہوتی ہے. آخر کار وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، کامیابی کے ساتھ ختم ہو یا ناکامی کے ساتھ ختم ہو. تو یہ جتنی قومیں آئیں وہ اپنا اپنا پیریڈ پورا کر گئیں. قریش کا پیریڈ تھا، انہوں نے اختتام اس پر کیا اپنے پیریڈ کا کہ اپنے دین کو بے حیائی کا منظر بنا لیا، دین کو بے حیائی، بے شرمی، بریانی، جنسی آوارگی، عشق بازی، اپنے دین کو کی انتہا اس پر کی. چنانچہ حد یہ ہے کہ جو مرکز تھا پوری دنیا میں حیا پھیلانے کا، شرم پھیلانے کا، دین پہنچانے کا، اس مرکز کو انہوں نے بے حیائی کا مرکز بنا لیا اور اس کے ارد گرد ننگا طواف کرنے لگے. تو ہر پیریڈ تو لہذا وقت آ گیا ان کا بھی، وہ رخصت ہو گئے. مسلمانوں کا موقع ملا ہے، ملت کو موقع ملا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں جو موقع ملا ہے وہ بھی دائمی نہیں ہوگا. جب تک تم حق ادا کرتے رہو گے اس کا اللہ تعالیٰ دے گا، جب حق نہیں ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معذور کر دے گا، پھر تم تیار ہو کر آؤ گے پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا. اس ذیل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی غرور سے اور تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تکبر حسن و جمال کا بھی ہوتا ہے، تکبر علم کا بھی ہوتا ہے، لیکن بدترین تکبر وہ ہے جو تقویٰ کا تکبر ہو، دین کا تکبر ہو. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں دین کے تکبر میں، وہ ہر ایک کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. حد یہ ہے کہ ان کے بارے میں فتوے دینے لگتے ہیں کہ جو جہنمی لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ان متکبرین کا بابا آدم شیطان تھا، اس نے آدم کے مقابلے میں تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی لعنت بھیج کر اس پر دربار سے نکال دیا اور اس کو موقع دیا کہ تم پر ہمیشہ ہر انسان لعنت کرتا رہے گا. حد یہ ہے کہ جو تمہاری اتباع کرے گا وہ بھی تم پر لعنت کرے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا قریش کو کہ تم نے یاد نہیں رکھا، تم آج ننگا طواف کر رہے ہو اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنی ذریت کے ذریعے سے اور اپنے ذریعے سے تمہارے بابا آدم کو بھی اسی میں مبتلا کیا. چنانچہ جنت میں وسوسہ ڈالا، حوا پر جال پھینکا، آدم علیہ السلام پر جال پھینکا اور وہ کامیاب ہوئے، انہیں وہ درخت کھلا دیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا لباس اتار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس اتار دیا. وہ شرم و حیا کا جو لباس تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، وہاں سے آغاز ہوا. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، شیطان نے ان کا وسوسہ ڈالا تاکہ وہ اعضاء ان کے جو چھپانے کے لیے ہیں ان کو وہ ظاہر کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لباس ان کا خلط جنت کی اتار دی. فَتَفِقَا يَحْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے. اس منظر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک اور منظر کھینچا ہے، وہ یہ کہ عام طور پر دنیا کے معاملے میں تو ہر آدمی بہت ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، عقل سے کام لیتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کاروبار کیا تھا، یہ کاروبار کیا تھا، ہم بھی یہی کریں گے، بلکہ شب و روز سوچتا ہے کہ آج کے دور میں کس میں نفع زیادہ ہے، آج چلن کس کاروبار کا ہے، کس چیز کا ہے، بدلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں کہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا وہی ہم کر رہے ہیں، جو لیڈر سمجھائیں گے ہم بھی کریں گے. یہاں اندھی عقیدت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں اندھی عقیدت میں مبتلا نہیں ہوتا. انہیں کوئی کچھ بھی مشورے دے، پچھلے لوگوں کا ذکر کرے، وہ کہتا ہے میں بھی اپنی عقل سے کام لے سکتا ہوں، اور اس میں کبھی وہ مشورے قبول نہیں کرتا، لیکن دین کے معاملے میں مشورے قبول کرتا ہے. چنانچہ یہ مشورے قبول کرنے والے حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پہنچیں گے تو یہ کہیں گے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، یہ ہمارے قائدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر تھے، بزرگ تھے، قائد تھے، لیڈر تھے، انہوں نے ہمیں بہکایا تھا. ربنا ہاؤلاء یضلون، اے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فاتہم عذابا ضعفا من النار، تو اللہ تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دے جہنم کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکل ضعف، دونوں کو دگنا ملے گا، ان کو اپنے بہکنے کا بھی ملے گا اور تمہارے بہکانے کا بھی ملے گا. اور تمہیں دگنا عذاب اس لیے ملے گا کہ تم بہکے بھی اور تم نے اندھی تقلید بھی کی ان کی، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیا، کیوں نہیں لیا، آخر تم ہر چیز کو سوچتے تھے تو دین کو عقل سے کیوں نہیں سوچا، کیوں دین کو ان کے حوالے کر دیا. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آراف کا ذکر کرتا ہے، اور پھر جہنم اور جنت کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت کا ایک منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس وقت جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بھائیوں بتاؤ، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تو پورا کر دکھایا، انعامات ہیں، نوازشیں ہیں، عنایت ہیں اللہ کی، جنت ہے، تم بتاؤ. تو وہ کہیں گے ہم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی پورا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والا درمیان میں اعلان کرے گا اور یہ گفتگو بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے زیادہ مت باتیں کرو. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، انہوں نے خود بھی بہکے تھے، دوسروں کو بھی روکا تھا اللہ کی راہ سے، اور ٹیڑھ تلاش کرتے تھے ہمیشہ. اس کے بعد پھر جہنمی درخواست کریں گے اہل جنت سے، کہیں گے منادا اصحاب النار اصحاب الجنہ الافیدو علینا من الماء، اے جنت والو تم تو ہمیں جانتے تھے دنیا میں، ہم تو تمہارے بھائی تھے، پڑوسی تھے، رشتہ دار تھے، پیاس کے مارے ہمارا برا حال ہو رہا ہے، انافیدو علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ دے دو. قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین، وہ کہیں گے اللہ نے کافروں پر یہ سب یہ نعمتیں حرام کر رکھی ہیں، انہوں نے دنیا میں دین کو کھیل کود بنا لیا تھا. فلیوم ننساہم کما نسوا یوم هذا، آج ہم نے انہیں بھلا دیا جس طرح دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا. اس کے بعد پھر قوموں کی تباہی کے تذکرے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو تباہ کیا طغیانی میں طوفان سے، کس طرح عاد کو تباہ کیا، کس طرح سمود کو تباہ کیا، اور کس طرح فرعون کی قوم کو تباہ کیا. تفصیل اسی طرح فرعون کے قوم کے ذکر میں چند باتیں ذہن میں رکھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جیسے کہ آج مسلمان بگڑ گئے ہیں، بالکل اسی طرح بگڑ گئے. حد یہ ہے ان کی بگاڑ کی کہ انہوں اپنا نام بھی بھول گئے تھے، اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے تھے، یہود کہتے تھے یا نصارہ کہتے تھے، مسلم نام بھی اپنا بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور یہ نام ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، کسی اور نام سے اپنے آپ کو نہ پہچانوائیں. حالانکہ خرابیاں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، اور ناموں سے اپنے پہچان کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس وقت بنی اسرائیل جب اس حالت میں، زوال کے حالت میں آ گئے تھے، تو عہد شکنیاں، نافرمانیاں، سرکشیاں، زوال کی جو چیزیں ہو سکتی تھیں سب ان کے اندر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا مشرکین کو، یہ ان کے اقتدار کے تحت رہنے لگے، فرعون کے تحت رہنے لگے، قبطیوں نے ان پر حکومت کی اور ان کو اتنا ذلیل کیا، اتنا خوار کیا کہ جتنے بھی تھرڈ کلاس کے کام تھے، مزدوری کے، اینٹ کے دھونے کے، کھیتی باڑی کے، جانور پالنے کے، سب ان کے سپرد تھے. اور شاہی کام یہ قبطی لوگ کیا کرتے تھے، اور غرہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم رب اعلی ہیں تمہارے. فرعون یہ کہنا شروع کیا. تو قبطیوں کی بادشاہت تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ بہت پسے ہوئے، درماندہ، فرسودہ، روندے ہوئے، ذلیل اور حقیر تھے اس وقت. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک قائد بھیجا، قائد کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے فرعون سے گفتگو کی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، بہت زیادتیاں ان پر ہو چکی ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی صلاح سن کر، ان کا پیغام سن کر، ان کی دعوت سن کر، فرعون کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور اس نے یہ سمجھ لیا، ذہین آدمی تھا، سمجھ لیا کہ یہ دین اور یہ حق اگر پھیلا تو میری خیر نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں رہوں گا. چنانچہ ایک طرف دربار میں وہ تقریریں کرتا تھا، ان ہاذان لساحران، دو جادوگر تمہارے ملک میں آئے ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال باہر کریں. غور فرمائیں آپ اس پستی پست قوم کے بارے میں، ان کے لیڈر نے جب دعوت پیش کی تو فرعون کی تقریر یہ ہے، یریدان یخرجاکم من ارضکم ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ہی مٹانا چاہتے ہیں. یہ بہترین تہذیب ہے تمہاری، اس کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ قوم کو، جب قوم کو خوف زدہ کر رہا تھا وہ، اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا، اس وقت یہ بھی کہتا تھا ساتھ ساتھ کہ تم فکر مت کرو، ہمارا حکم اس وقت چلے گا اور جو ہم کہیں گے وہ ان کو کرنا پڑے گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ لَقَاهِرُونَ، اس لیے کہ یہ سب ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارا اقتدار ان پر حاوی ہے، ہمارے اقتدار سے باہر کوئی نہیں نکل کے جا سکتا، آخر دم تک ہم ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں تباہ کر دیں گے، ہمارے اقتدار میں ہے، کہاں جائیں گے ہم سے. یہ پورا پس منظر نگاہوں میں رکھیے، ایک طرف تو خوف طاری ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی کہہ رہا کہ ہمارا اقتدار ہے، ہم نے پیس دیں گے، ختم کر دیں گے، آخر دم تک تباہی مچائیں گے، اور ہمارے قبضے سے باہر کہیں نہیں جائیں گے. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ساتھ ساتھ. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی ہے اپنے قوم کے سامنے. وہ تقریر چار نکات پر مشتمل ہے. بالکل یہی حالات تھے جن کا میں نے ذکر کیا. ان حالات میں چار نکات پر مشتمل ایک تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اور اس کے بعد کچھ سوال جواب ہیں ان کے, جیسے لیکچر کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں. تو وہ تقریر میں سناتا ہوں آپ کو. چار پوائنٹ ہیں اس کے. موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات میں جو میں نے ابھی نقشہ کھینچا جس کا, ان حالات میں چار نکات پر مشتمل جو تقریر کی ہے, موسیٰ نے کہا, قال موسیٰ لقومی, موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کے ان کے مذہبی قائد بھی تھے اور قومی قائد بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے, انہوں نے کہا, اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہا, استعینوا باللہ. یہ جو حالات ہیں ان حالات میں یہ تم پر کبھی رحم نہیں کھائیں گے, اس لیے ان کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا, اور تم ان کے نقشے قدم پر چلنے لگو گے تب بھی ماریں گے تمہیں, چھوڑیں گے نہیں. ان حالات سے اور ان کی زد سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کی ہاں میں ہاں ملا لینے لگو, ان کا ساتھ دینے لگو, ان جیسے ہو جاؤ, تم کچھ بھی ہو جاؤ کچھ نہیں کریں گے, قارون کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو بالکل ان کا ہو گیا ہے. اس وقت بچنے کی صرف اگر شکل ہے تو ایک ہی ہے, استعینوا باللہ, کہ اللہ سے مدد چاہو, اللہ کے ہو رہو, لوٹو دین کی طرف. جو سرکشیاں تم نے کی ہیں, جو نافرمانیاں کی ہیں, جو غلط زندگی اپنا لی ہے, اس سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف پلٹو. اللہ ہی تمہیں بچانے والا ہے, ورنہ کوئی چیز اس وقت بچانے والی نہیں. اس پوائنٹ کو موسیٰ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, استعینوا باللہ کو. چنانچہ ایک اور جگہ ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون نے بڑی سرکشی اور بڑی زیادتی اور دہشت گردی اختیار کر رکھی ہے سرزمین میں. لفظ یاد رکھیے گا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, وہ حد سے گزر چکا ہے, اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله, موسى نے اس کے جواب میں کہا کہ اس زیادتی سے اور اس ظلم سے بچنے کی ایک ہی بات ہے, ایک ہی طریقہ ہے, کہ ایمان لاؤ اللہ پر, فعلیہ توکلوا, اور صرف اسی پر بھروسہ کرو, ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمان ہو, اگر تم واقعی مسلم ہو, تم مسلم ہو کر دکھاؤ کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو, کسی پر بھروسہ مت کرو, اور کسی کے سامنے بھی نرم چارہ بنو گے اللہ کو چھوڑ کر, تو نرم چارہ بننے کے باوجود بھی وہ پیس ڈالے گا تمہیں, چھوڑے گا نہیں. فقالوا علی اللہ توکلنا, بنی اسرائیل نے کہا, ہم توکل رکھتے ہیں اللہ پر, بھروسہ کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین, اے ہمارے پروردگار, ہمیں ظالم قوم کا کے لیے فتنہ نہ بنا. منجنا برحمتک من القوم الکافرین, اور ہمیں اس قوم کافر سے اپنی رحمت سے نجات عطا فرما. اس وقت موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی کہ قوم کی زمین تیار ہو گئی ہے, ان کے قلوب تیار ہیں, چنانچہ تم ایسا کرو کہ مصر میں جو چیز اس وقت ناپید ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش کرو, اللہ کی بندگی کی کوئی ٹھکانا نہیں ہے یہاں, تو اپنے گھروں میں مسجدیں قائم کرو. وجالو بیوتکم قبلہ, اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, اور اللہ کی بندگی اور نماز کا قیام کرو. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ان حالات میں بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر لو اور نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ تمہیں کوئی ضائع نہیں کر سکتا, تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کا کام کرنے لگو, اللہ کے مزدور بن جاؤ, پھر کسی کی نگاہ تم پر غلط نہیں پڑ سکتی. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد چاہو، استعینوا باللہ واصبروا، دوسری جگہ کہا، اور تیسری جگہ کہا استعینوا بالصبر والصلاح، صبر و صلاح سے کام لو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ موسیٰ کی تقریر یہ تھی کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد چاہو. ہوتا یہ ہے کہ یہی کام مشکل ہوتا ہے، جب کسی قوم پر برے دن آتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تدبیر غلط ہوئی، وہ تدبیر غلط ہوئی، یہ تدبیر غلط ہوئی، یہ تدبیر غلط ہوئی. حد یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس فلاں ہیں، ان کے پاس فلاں ہیں، بڑی طاقتور قوم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، لہذا ہم یہ کریں، وہ کریں، وہ کریں، یہ کریں. اللہ نے کہ رسول نے کہا استعینوا باللہ، علاج ایک ہی ہے کہ دین کی طرف پلٹاؤ. دین کی طرف پلٹ آؤ کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اور اسباب دنیا کو نظر انداز کر دو، لیکن کتنے ہی اسباب تم فراہم کر لو، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے اپنے دشمنوں سے. یہ تمہیں چیز بچانے والی ہے تمہارا ایمان ہے اور استعانت باللہ ہے. یہ بنیاد تمہارے پاس ہوگی پھر ٹیکنالوجی میں تم کمزور بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، مسائل کم بھی ہوں گے تو اللہ فتح دے گا، ذرائع کم بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اس لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اور دیکھا نہیں تم نے بدر میں اور احد میں 500 اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تمہاری مدد کے لیے، 3000 فرشتے نازل کیے، ثلاثت آلاف من الملائکۃ منذرین، 3000، پھر کہا 5000 ہم نے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتے بھیجتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی نگاہ بھی نہیں جاتی اس طرف، اور کوئی یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ اصل کمزوری کہاں ہے، بات کہاں ہے. دنیا کے اسباب کی طرف نگاہیں جاتی ہیں کہ بھائی ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. حالانکہ وہ جو خوف لرزہ طاری ہے وہ ہتھیاروں کا نہیں ہے، نہ تمہارا ہے، وہ خوف تو طاری اس حق کا جو حق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. وہ حق پیش کرو، وہ حق اپناؤ، وہ حق کر کے دکھاؤ، اس کو سامنے لاؤ، تمہاری بات بھی بن جائے گی. استعینوا باللہ، یہ پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے واصبروا، اور صبر اختیار کرو. اور صبر کے تین معنی میں نے اس دن بھی بتائے تھے. پہلی بات تو یہ کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ جذبات کے اشتعال میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، سنجیدگی سے سوچو، اپنی کمزوریوں پر غور کرو، اور کسی کے کہنے سے یا الزامات سے یا زیادتیوں سے اکتا کر یا مشتعل ہو کر کوئی غلط سلط کام کرنے لگو، یہ گنجائش نہیں ہے، کوئی غلط کام کرنے کی گنجائش نہیں. بلکہ اشتعال میں آئے بغیر سوچو، غور کرو کہ تم سے کہاں کمی ہوئی ہے، کیا کوتاہی تم نے کی ہے، کیوں یہ سزا تمہیں مل رہی ہے. نمبر ایک واصبروا. صبر کے دوسرے معنی یہ آتے ہیں کہ جو آزمائشیں آ گئی ہیں اور حالات خراب ہو گئے ہیں، تمہارے خلاف ہو گئے ہیں حالات اور برداشت میں نہیں رہے تمہارے، اس کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو، اور ان میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے تمہیں روکیں گے لوگ، اور تمہارے دین کے پنپنے کے جہاں جہاں مواقع ہوں گے اس سے ڈرائیں گے تمہیں لوگ، اور یہ کہیں گے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تم سمجھ لینا کہ اس کو اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تم نیچے آ جاؤ گے. ان حالات میں بھی وہ اپنی ذمہ داری ہے پوری کرنا کہ ہم زندہ ہیں دین کی وجہ سے. اگر دینی ادارے ختم ہو گئے، دینی مراکز ختم ہو گئے، دین کے چرچے ختم ہو گئے تو ہم کیسے رہیں گے زندہ، اور ہم زندہ رہیں گے تو کس لیے رہیں گے، کیا مصرف ہوگا ہمارا. تو جو دین کے کام تمہارے جہاں جہاں ہو رہے ہیں ان کو باقی رکھنا اور ڈٹے رہنا، مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر اور ذلت کی باتیں کرنے لگو، گھٹیا باتیں کرنے لگو، ایسا نہ کرو. بلکہ یہ تمہارے سر میں سودا ہے توحید کا، اور جس دل میں توحید ہوتی ہے، جس سر میں سودا ہوتا ہے توحید کا، وہ کٹ جاتا ہے، جھکتا نہیں. سب سے بڑا دین تمہارے پاس ہے، سب سے بڑا حق تمہارے پاس ہے، کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت تمہاری ہے اللہ کی نظر میں، بشرطے کہ تم اپنی قیمت پہچان جاؤ. تمہاری قیمت یہ ہے کہ بس برو سنگین حالات ہوں تو اور زیادہ جم جاؤ اپنے دین پر, ڈٹ جاؤ, اور ان حالات میں تو بالکل کوتاہی مت کرو, بالکل کمزوری مت دکھاؤ. یہ صبر کے دوسرے معنی. تیسرے معنی یہ ہے کہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں, جو تمہاری ڈیوٹیاں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرائض عائد کیے گئے ہیں, ان فرائض پر, ان اصولوں پر کبھی سودا بازی نہ کرنا. ان اصولوں کو, نکھرے ہوئے اصولوں کو ان حالات میں اور جوش کے ساتھ پیش کرنا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرتا رہے, معاملہ صالحن, اور زندگی سنوارنے کی کوشش کرتا رہے, نیک کام کرتا رہے. وقال اننی من المسلمین, اور ان حالات میں بھی اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں, میرے چہرے سے پہچانو مجھے, میرے لباس سے پہچانو مجھے, میری زندگی سے پہچانو مجھے, تمہارے سے مرغوب ہو کر میں اپنے مسلمان ہونے کو جھٹلا دوں, ایسا نہیں ہوگا. وقال اننی من المسلمین, اور ان حالات میں بھی ڈنکے کی چوٹ کہو کہ مسلمان ہے. اور تمہیں جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہ اسلام کی نہیں ہیں, وہ تمہاری اپنی پھیلائی ہوئی ہیں. اسلام تو خدا کی بندگی کا دین ہے, اور خدا کی بندگی شرارت نہیں سکھاتی ہے, خدا کی بندگی شرافت سکھاتی ہے. یہ تین مفہوم صبر کے یاد رکھیے. ایک تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کہی ہے کہ جو بالکل سامنے کی ہے, مگر نگاہ نہیں جاتی وہاں تک, سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہو کس غرے میں, کیا سوچتے ہو؟ ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے, کون دعویٰ کر رہا ہے اس پر کہ زمین میری ہے, میری حکومت ہے اور میں سپر پاور ہوں؟ ان الارض للہ, زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ پیریڈ کے لیے دے دیتا ہے, کچھ وقت کے لیے دے دیتا ہے. تو جن کو کچھ وقت کے لیے دیا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اللہ کی مرضی کی پوری کر رہے ہیں اس پر, تب تو وہ رہیں گے, اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف انہوں نے کام کیے, انصاف نہ کیا, ظلم کیا, زیادتیاں کی, تباہیاں بچائیں, اللہ کے بندوں کو روندا, تو اللہ انہیں نہیں رہنے دے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا ہے کوئی. یورثھا من یشاء من عبادی, اللہ تعالیٰ اپنی زمین حوالے کرتا ہے کسی ملت قوم کے کچھ عرصے کے لیے, پیریڈ ہوتا ہے, وہ پیریڈ پورا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ چھین کے دوسرے کو دے دے گا. چنانچہ کل کوئی اور تھے, آج کوئی اور ہیں, پرسوں کچھ اور ہوں گے. ایک بات تو یہ, اور بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اسے نگاہ میں رکھیے. ان الارض للہ, زمین پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. اور یہ بات کہ تم اس مسلم ملک میں کیوں آ گئے ہو, اگر یہ خراب ملک ہے تو کسی کا ملک نہیں ہے, ملک تو اللہ کا ہے. یہاں وسائل ملیں گے, اللہ اس کے وسائل سے استفادہ کریں گے. ان الارض للہ, اس لیے کہ برسانے والا پانی, برسنے والا پانی وہ بھی اللہ برساتا ہے, غلے جو اگتے ہیں وہ بھی اللہ اگاتا ہے, نہریں جو چل رہی ہیں, دریا جو چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں, زمین بھی اللہ کی ہے, سب اللہ کا ہے, کچھ پیریڈ کے لیے کسی کو دے دیا ہے. آخر میں ایک اور پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ آخرت کی کامرانی, بہرحال تم مومن ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو کہ قیامت کا بھی کوئی دن ہے, تو قیامت کی کامیابی تو صرف متقیوں کے لیے ہے. اس لیے یہ نہ سوچو کہ آج اقتدار میں ہو کہ آج مظلومیت میں ہو, سوچنے کی بات یہ نہیں ہے. تم اقتدار میں ہو یا مظلومیت میں ہو یہ سوچنے کی بات نہیں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم متقی بھی ہو کہ نہیں. کبھی آدمی اقتدار میں متقی نہیں ہوتا تب تباہی ہے, اور مظلومیت میں اور محکومیت میں اگر متقی نہیں ہے تب تباہی ہے. تو اقتدار ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، نعمتیں ہونا دنیا کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، کامیابی کی علامت تو ہے متقی ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا. اور جس طرح یہ مظلومیت اور محکومیت یہ آزمائش ہے، ٹھیک اسی طرح اقتدار اور حکومت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں اگر آدمی متقی نہ ہوا تب اس کی تباہی ہے، بربادی ہے، تب اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے. اور اب مظلومیت میں اس نے تقویٰ چھوڑ دیا تب خرابی ہے. یہ چار پوائنٹ پر مشتمل موسیٰ علیہ السلام کی تقریر یاد رکھنے کی ہے. موسیٰ کی تقریر ادھر ختم ہوئی، قوم نے سوالات شروع کیے. بنی اسرائیل کے سوالات ہیں موسیٰ سے. سوال یہ ہے، انہوں نے کہا قالو زینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ تم نہیں آئے تھے تب بھی یہ قوم ہمیں ستا رہی تھی اور ہم رونے جا رہے تھے اور پریشان کیے جا رہے تھے، اب تم آ گئے ہو تو ہم تو تم پر ایمان لے آئے ہیں، اب بھی ستائے جا رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ تم پر ایمان لانے کا حاصل کیا ہوا؟ پہلے بھی ستائے جا رہے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، ایمان لاتے ہی پلٹا تھوڑی کھا لیجیے دنیا، ایمان کے کچھ تقاضے تمہیں پورا کرنے پڑیں گے، کچھ اس کے مطالبات ہوں گے وہ پورے کرنے پڑیں گے، قوم کو زندہ کرنا پڑے گا، قوم کو چلانا پڑے گا، آگے بڑھانا پڑے گا، قوم میں زندگی پیدا کرنی پڑے گی. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، قال عسى ربكم من يهلك عدوكم، جلدی مت کرو، تم تیار ہو جاؤ، جو ایمان لائے ہو اس کے تقاضے پورے کرو، جو دین تم پر کھلا ہے اس کے تقاضے پورے کرو، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی تقاضے بھی پورے کرو. عسى ربكم من يهلك عدوكم، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے دشمن کو اللہ تعالی ہلاک کر دے. چنانچہ ابھی جو میں نے رکوع پڑھا تھا دوسرا، اس میں ہے کہ بس تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، نہر پار کر رہے، دریا پار کر رہے تھے کہ فرعون اور اس کی فوج نے بھی پیچھا کیا. موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری دریا میں تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل نکل گئے. راستہ بنا ہوا تو فرعون نے کہا بنا بنایا راستہ ہے، فرعون نے بھی اپنا لشکر اور اپنی قوم ڈال دی، راستہ ختم ہو گیا، فرعون بھی غرق ہوا، وہ بھی غرق ہوا. آلانا وقد افیت قبل وکنت من الفاسقین، تو کہنے لگا فرعون کہنے لگا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں رب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. قال آمنت فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا و عدوا. آلانا وقد اسیتا آمنت بھی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں. فرعون نے کہا آلانا وقد اسیتا قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو، اب تو وقت ختم ہو گیا، مہلت پوری ہو گئی، تم پہلے نافرمان تھے اور فساد مچاتے تھے، اب ہم یہ کریں گے. فالیوم ننجیک ببدنک، ہم تمہارے بدن کو اب محفوظ کر دیں گے قیامت تک کے لیے. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ قیامت تک جو لوگ آئیں ان کے لیے تمہارا یہ وجود عبرت کا سامان ہو. وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور کتنے ہی لوگ ہیں انسانوں میں سے جو ہماری نشانیوں سے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ سب نشانیاں موجود ہیں دنیا میں، لیکن بڑی غفلت کے ساتھ ان سے گزر جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جلد تمہارا دشمن تباہ ہو جائے گا، لیکن دشمن کی تباہی کے بعد ہوگا کیا؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اقتدار تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لیکن یہ مت سمجھنا کہ اقتدار تمہیں عطا ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اب کیا کرتے ہو. فرعون نے اپنے اقتدار میں اگر وہ کیا وہی تم بھی کرنے لگے تب بھی ناکام ہو. تو کامیابی اقتدار کا ملنا نہیں ہے، حکومت کا ملنا نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ یہ حالت ہو یا یہ حالت ہو، اللہ کی مرضی تم پوری کرتے رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.